حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد،
اللہم صل علی محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
پروردگار کا شکر ہے کہ خدا بند عالم نے توفیق عطا کی کہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ سے حاضر ہو سکیں، اور وہ معروضات کے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو بیان کیا جا سکے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی کے چار اہم سفر ہیں، چار ایسے سفر کے جس سے انسان کو گزرنا ہے۔ خداوند عالم نے جس مخلوق کو بھی خلق کیا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے پیچھے۔ بغیر حکمت کے خداوند عالم نے کسی کو بھی وجود عطا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے کسی کو خلق کیا ہو اور اس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو۔ ممکن ہے ہمیں معلوم نہ ہو، ممکن ہے ہمیں نہیں پتہ اس سمندر کی تہہ کے اندر کس قدر مچھلیاں ہیں، اس سمندر کی تہہ کے اندر کس قدر مخلوقات رہتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے کسی مقصد کے لیے اس کو خلق کیا ہے۔ خداوند عالم کی ہر خلقت کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم کا کوئی کام بھی لغو نہیں ہے۔ حکمت سے مراد ہے کہ خداوند عالم کا کوئی کام بھی عبث نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کیا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی علت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی خداوند عالم نے مخلوق کیا ہے، جو بھی خداوند عالم نے خلق کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت موجود ہے، ممکن ہے ہمیں معلوم نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ وہ کمال تک پہنچ جائے، وہ سعادت تک پہنچ جائے، وہ رشد کر جائے، وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ جو اس کے لیے مقصود ہے، وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ جس لیے پروردگار نے ان تمام جنت اور جہنم و ساری چیزوں کو خلق کیا ہے، تمام نعمتوں کو خلق کیا ہے، اس مقام تک پہنچ جائے۔ ایک قوسِ نزولی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے پروردگار نازل کرتا ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، موضوع کو آگے بڑھائیں ہم لوگ۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کس عالم مادہ سے پہلے، توجہ سے سنیے گا، آج انشاءاللہ ایک اچھی منزل تک پہنچیں گے، کہ خداوند عالم نے اس عالم مادہ میں جب انسان کو بھیجا تو اس عالم مادہ میں بھیجنے کے بعد مکلف کیا، اس سے پہلے مکلف نہیں کیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اس سے پہلے اس کو کوئی ذمہ داریاں دی ہوں، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یعنی جیسے ہی اس دنیا میں آیا، جیسے ہی اس کی عقل نے رشد کیا، جیسے ہی اس نے بلوغ کیا، بلوغ کی سطح تک پہنچا، خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو اب تم پہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ تم کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ کرو گے تو میرے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اگر یہ کرو گے تو مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے تم نے کر دیا ہے لیکن مجھے پسند نہیں، یہ تمہارے لیے مباح ہے، بس ہمارے پاس یہ احکام خمسہ موجود ہے جس میں واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے، پانچ ہمارے پاس احکام ہیں جو شریعت ہم لوگوں کو بیان کرتی ہے۔ خداوند عالم نے اس سے مکلف کر دیا۔ اس کے بعد پروردگار نے قوت عطا کر دی اس اختیار اور ارادے کے ساتھ کہ ابھی آپ ان تمام پر عمل کر سکتے ہو اپنی قوت سے فعلیت تک پہنچ کے. خداوند عالم نے تمام صفات, وہ تمام اہلیتیں کہ جو اس مقصد کے لیے ضروری ہیں, وہ ساری کی ساری عطا کر دیں. خداوند عالم کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ پروردگار وہ سب کچھ عطا کر دے, اور عطا کرنے کے بعد اسے تقاضا کرنا شروع کرے. بھئی خداوند عالم کیا آیا انسان سے تقاضا کر سکتا ہے کہ وہ رکوع کرے جبکہ اس کی کمر میں خم ہونے کی صلاحیت نہ رکھے؟ ہو نہیں سکتا. پروردگار نے پہلے کمر میں خم ہونے کی صلاحیت کو رکھا, پھر کہا کہ ایسے رکوع کرو. کہا کہ دیکھا تم سجدے میں جاؤ گے تو تمہیں سات ارکان لگانے ہیں, سات دیے, پھر کہا کہ سات لگانے ہیں. ایسا نہیں ہے خدا نے پانچ دیے اور پانچ دینے کے بعد کہا بھی سات لگاؤ. ہم خدا سے کہیں گے خدا ہے تم نے دی نہیں, آپ نے تو دیا ہی نہیں مجھے. اگر آپ دیتے تو میں سات لگا دیتا. ابھی جب میرے پاس ہیں ہی پانچ تو میں دو اور کہاں سے لے کر آؤں, کہاں سے لگاؤں؟ بس خدا بند عالم نے پہلے عطا کیا, اس کے بعد تقاضا کیا. توجہ سے جملہ سنیے گا. اسی وجہ سے خدا بند عالم نے جو پہلا انسان اس کائنات میں بھیجا ہے نبی ہے. پہلا انسان خلیفۃ اللہ بنا کر خدا بند عالم نے بھیجا کہ کسی بھی انسان کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے, کوئی وجہ نہ رہ جائے کہ خدایا میں اس دنیا میں آیا تھا تو میرے پاس تو کوئی پیشوا ہی نہیں تھا, خدایا میں اس دنیا میں آیا تھا تو میرے پاس تو کوئی رہبر ہی نہیں تھا, میں کیا کرتا. خدا بند عالم نے پہلا انسان جو اس دنیا کے اندر بھیجا, حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنا کے بھیجا. صحیح نا بھائی, کس قدر پروردگار نے تعظیم کرائی. کہا کہ بھائی جب میں اس کے اندر ویدا نفخت فیہ من روحی, جیسے ہی میں اس میں اپنی روح کو پھونکوں گا, فقع لہ ساجدین, سارے کے سارے ان کو سجدہ کر دیں. سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس کیا کہتا ہے؟ ابا واستکبر, انکار کیا, تکبر کیا. خلقتہ من طین, خدا ہے اس کو آپ نے گل سے بنایا ہے, مٹی سے بنایا ہے. وہ خلقتنی من نار, مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے. خداوند عالم کہتا ہے جتنی صلاحیت میں نے اس کو دی ہے کسی کو نہیں دی, جس طرح سے اس کو رشد کرنے کی صلاحیت میں نے اس کو عطا کی ہے. کہ خداوند عالم اس منصب کا ذکر کرتا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اس دنیا کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, خلیفۃ اللہ بنانے جا رہا ہوں. اسی وجہ سے خداوند عالم جب پہلا انسان بنی آدم بعد میں چلے, پہلے آدم آئے, پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر بھیجا. اور عجیب بات اب یہ دیکھیے کہ کیسی مشیت ٹھہری پروردگار کی, کیسی مشیت تھی کہ اس سے پہلے کہ انسان یہاں پر آ کے اطاعت کرتا اور اطاعت کرنا سیکھتا, خداوند عالم نے پہلے اس سے استغفار کر کے اپنے غفور الرحیم ہونے کا بتایا کہ تم جس طرح سے مانگتے چلے جاؤ گے میں معاف کرتا چلا جاؤں. دیکھو تم پریشان مت ہونا, دیکھو تم کسی مقام پر جا کے مایوس مت ہونا. ایسا نہ سوچ لینا کہ بھئی ابھی تم ایک ایسے مقام پر آ گئے ہو کہ جہاں پر اگر سفر کر نہیں پا رہے, مایوس نہ ہونا. میں 124,000 انبیاء کے سلسلے کے بعد اسی راستے کو کامل کرنے کے لیے تمہیں علی بھی دوں گا, تمہیں حسین بھی دوں گا, تمہیں کربلا بھی دوں گا, تمہیں حجت خدا دوں گا, تمہیں ایک ایسی ذات دوں گا کہ جیسے جیسے تم اسے سوال کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے وہ جواب دیتا چلا جائے. معصوم فرماتے ہیں, کہتے ہیں مولا ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا, آ کے اس نے سوال کیا, امام نے جواب دیا اس کو. ایک دوسرا شخص آیا, اس نے غالباً روح کے بارے میں سوال تھا. دوسرا شخص آیا, امام علیہ السلام سے سوال کیا, امام نے آگے سے جواب دیا. پاس اصحاب بیٹھے تھے, کہا مولا دو لوگ تھے, دو شخص تھے, دونوں کے الگ جواب, دونوں کے الگ جواب کیوں؟ کہتے ہیں امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم لوگوں کو خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرنا شروع کریں. جو جس زبان میں ہے, جو جس زبان کا ہے, جو جس لہجے کا ہے, ہم اسے اس لہجے میں بات کرتے ہیں. اگر کوئی بدوی ہے تو ہم بدوی بات کرتے ہیں, اگر کوئی فصیح ہے تو ہم سے زیادہ فصیح کوئی نہیں ہے. امام آپ کیا آیا ایسا خطبہ دے سکتے ہیں کہ جس کے اندر عربی زبان کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف نہ ہو, اس میں الف نہ ہو؟ امام علیہ السلام نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کس طرح سے ممکن ہے کہ وہاں پر انسان کہے کہ سوچ کے کیا, جہاں پر علم لدنی ہے اور وہ اس سمندر سے وابستہ ایک ایسی ذات ہے کہ جہاں پر فیض جاری ہے, عجیب نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی. کہتے ہیں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو امیر المومنین اپنے اشارے سے چاروں طرف اشارہ کر رہے تھے. پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ مولا آپ کیا کریں؟ کہا کہ خدا بند عالم کے دیے ہوئے رزق سے اس کائنات میں رزق تقسیم کرو. اس کو معلوم ہو گیا کہ امیر المومنین اس وقت یہ عمل انجام دیتے ہیں، پوری کائنات کے اندر رزق تقسیم کرتے ہیں. تو اگلے دن اس نے ایک کیڑی، ایک حشرے کو لیا، حشرے کا لفظ ہے، اس کو آپ کیڑی کہہ لیجئے، ویسے نملہ کہتے ہیں کیڑی کو لیکن حشرہ ہے، کسی ایک کیڑی کو لے، ایک انسیکٹ کو لیا کہہ لیجئے، تو وہ لے کے چلا گیا. اب جب چھپا کے لے گیا تو دیکھا کہ مولا اسی طرح سے سارا انجام دے رہے ہیں. جب انجام دے رہے ہیں تو کہا کہ مولا رزق تقسیم کر دیا، ہو گیا رزق تقسیم. اب اس سے پہلے کہ کوئی جواب ملتا، اس سے پہلے کہ کوئی سوال ہوتا، امام علیہ السلام کہتے ہیں وہ جو تمہارے ہاتھ میں نملہ حشرہ ہے نا، اس کے بھی منہ میں دیکھو دانہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. توجہ کی. اچھا اب یہ دیکھیں، ایک ایسی ذات، صحیح ہے، اب ایک ایسی ذات ہے کہ جو فیاض مطلق کا مظہر ہے اس کائنات میں، صحیح، خداوند عالم اس کے ذریعے سے رزق عطا کرتا ہے اس کائنات. وہ رزق ضروری نہیں مادی رزق ہو، وہ علم کا رزق دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ شفاعت دیتا ہے، وہ اس کائنات کی، جملہ غور سے سنیے گا، وہ اس کائنات کی ہر مخلوق میں جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے خداوند عالم کی طرف سے شفیع بن کے اثر ڈالتا ہے. بھائی پانی پیاس بجھاتا ہے یا نہیں؟ صحیح. کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو پانی پیے جائے اور اس کی پیاس نہ بجھے؟ ہے، کئی ہیں، وہ پانی پیتے ہیں ان کی پیاس نہیں بجھتی. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک انسان جب رزق کھاتا ہے، غذا کھاتا ہے، تو اس کا پیٹ بھرتا ہے، اپنے شکم کے سیر کرنے کے لیے غذا کھاتا ہے. اچھا آپ اس نے جب غذا کھائی ہے، توجہ سے سنیے گا، اسی سے ہم لوگ منسلک کریں گے اپنی آگے کی گفتگو کو. ابھی جب وہ غذا کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا شکم سیر ہو گیا. اب یہ جو اس کا پیٹ بھر گیا ہے، ایک شخص غذا کھاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. بھئی آج کل جس کی وجہ سے بڑے مسائل چل رہے ہیں، ابھی تو نام لینے پہ اور اتنے اتنے کیمرے لگے ہوں تو پھر تو بالکل ہی نام نہیں لینا چاہیے. امام علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھئی یہ تمہارا کبھی پیٹ نہ بھرے، صحیح کہا نا. آپ لوگوں کے ذہن میں ماشاء اللہ ایسی ایک بندہ ایسا ہے خدا کا، تو اب وہ کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کہتے ہیں آگے اس کے دسترخوان پہ کھانا لگا ہے، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے اور گر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا پیٹ نہیں بھر رہا. کیوں؟ کبھی توجہ کیا آپ لوگوں نے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اپنے سیاست دانوں کو دیکھیں، چلیں ابھی ان کی باری نہیں آئی، فی الحال ان کے لیے بالکل منظور نہیں ہوا، ان کو دیکھیں، ان کے پاس اگلی 7 نسلوں کا پیسہ پڑا ہے، اگلی 70 نسلوں کا پیسہ پڑا ہے، لیکن پیٹ نہیں بھر رہا. کیا ہوا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایک انسان جھونپڑی میں رہتا ہے، ایک روٹی کھاتا ہے، ایک روٹی اپنے بچوں میں تقسیم کرتا ہے اور خداوند عالم کا شکر ادا کر کے سو جاتا ہے اور توکل کرتا ہے پروردگار پہ، اور اگلے دن خداوند عالم اس کو پھر دیتا ہے. ایک روٹی سے اس کا پیٹ بھی بھرتا ہے، اس کا خانوادہ بھی پلتا ہے، وہ سکون کی نیند بھی سوتا ہے، کسی کا حق غصب بھی نہیں کرتا، ظلم بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کیوں ایسا؟ اس کائنات میں، جملہ توجہ سے سنیے گا، اس کائنات میں ہر مخلوق کی جو ہدف ہے، جس کی خاطر اس کو خلق کیا گیا ہے، اس کو اپنا اثر دکھانے کے لیے شفاعت کی ضرورت ہے. اگر وہ شفاعت نہ ہو وہ اپنا اثر نہیں دکھا سکتی. اہل بیت علیہ السلام اس مخلوق سے اس شفاعت کو ہٹا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس کو سیر نہیں کر پاتا. پانی سے شفاعت کو ہٹا دیا، تشنگی دور نہیں کر پاتا. آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں، آپ نے کسی بھی مددگار کی آج تک مقتل میں سنا ہے کہ اس نے امام صاحب کی شکایت کی ہو مولا بہت پیاس لگ رہی؟ کسی کی سنا ہو آپ نے کہ مولا بہت پیاس لگ رہی، پیاس مجھے مارے جا رہی؟ کیوں؟ ایسی شفاعت ان کے پاس موجود ہے کہ جو ان کو اطمینان عطا کر رہی ہے، ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جو ان کو سکون عطا کر رہی ہے، جو ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک امن، پورا امن جگہ کے اوپر آ گئے. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ منبر اسی لیے ہے تاکہ انسان اس سے اپنے معارف کو بڑھاتا ہوا اس مقصد حیات تک پہنچ جائے, معارف کو بڑھاتا ہوا اپنے زمانے کے امام تک پہنچ جائے. یہ اصول بنائیے, اصول وہ مجلس وہ ممبر کے جو آپ کو آپ کے زمانے کے امام کے قریب کر دے, وہ مجلس وہ ممبر کے جو آپ کو آپ کے خدا کے قریب کر دے. سمجھ لیجئے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے, چونکہ امام علیہ السلام کا مقصد ہی یہ تھا کربلا کے بپا کرنے کا, اصلاح امت تھا. جو مجلس آپ کو زمانے کے امام کے خدا بند عالم کے قریب کر دے, سمجھ لیجئے درست ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اب جب خداوند عالم نے مکلف کیا, اب جب پروردگار نے انسان کو مکلف کر دیا, تو مکلف کرنے کے بعد جب ربوبیت کے ساتھ یہ تمام صفات انسان کو عطا کر دیں, جب خداوند عالم نے انسان کو ایک مقصد عطا کر کے اس کے ہادی بھی دے دیے اور آپ کو قوت بھی دے دی, قدرت بھی دے دی, ارادہ کرنے کی صلاحیت بھی دے دی, انتخاب کی صلاحیت بھی دے دی, یہ سب کچھ دے دیا, اب خداوند عالم ہر ہر عمل پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں, کڑی نظر ہر عمل پہ جو انسان انجام دیتا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, اگر کوئی مِثْقَال برابر بھی ذرا اس ذرے برابر بھی خیر کرتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے. مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ہر دو, یعنی اگر خیر کرتا ہے, کتنی کڑی نگاہ ہے خداوند عالم کی اب کہ ایک ایک شے جو ہے نا ابھی نوٹ ہونا شروع ہو گئی. سب کچھ عطا کیا اس کے بعد تقاضا شروع کیا, سب کچھ دینے کے بعد اب تقاضا کرنا شروع کیا, اب کہا کہ ہاں اب ہاتھ اٹھا کر رفع یدین کہہ کے تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتے ہو, اب یہ سب کچھ کر سکتے ہو, ہاں اب میں نے تمہیں صلاحیت رکھ دی ہے کہ تم ابھی بھوکے رہ سکتے ہو, میرے لیے روزہ رکھو. دیکھو جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے وہ نہ رکھے, کیسا رحیم ہے خدا. ایسا نہیں ہے کہ کہا ہو کہ بھائی سب کے اوپر ابھی واجب ہے, ابھی جیسے تیسے ہو بس تم لوگوں نے روزہ رکھنے کا, نہیں. جس کے اندر میں صلاحیت نہیں دے رہا, جس بیمار ہو گیا, جس کے پاس شفا نہیں ہے, جس کے پاس صحت نہیں ہے, جو بزرگ ہیں جو کہ اس کو تحمل نہیں کر سکتے, خداوند عالم کہتا ہے تمہارے لیے روزہ نہیں. اگلے سال تک اگر وہ انسان اسی کیفیت میں رہے, خداوند عالم کہتا ہے وہ جو تم نے قضا بھی کرنی تھی وہ بھی نہ کرو, قضا بھی ساکت کر دیتا. کس قدر خداوند عالم نے رحم کیا, پہلے عطا کیا پھر تقاضا کرنا شروع کیا. اسی طرح سے پروردگار نے پہلے عطا کیا ہم لوگوں کو, کربلا عطا کیا, امیر المومنین علیہ السلام عطا کیا, رسول خدا عطا کیا, بہترین شریعت عطا کی, بہترین اسلام عطا کیا. اب کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء, جیسے میں نے تمہیں دنیا پہ بھیجا ہے, چونکہ علی کا ماننے والا بھیجا ہے, چونکہ دائرہ اسلام میں بھیجا ہے, اب آ جاؤ میرے پاس, واپس آ جاؤ الی کلمۃ التوحید, توحید کی طرف آ جاؤ, پروردگار کی طرف آ جاؤ, اپنا سفر شروع کرو, اپنا سفر شروع کرو خداوند عالم کی طرف. اس کثرت کے حجاب سے خود کو نکال دو, کثرت کے حجاب سے نکال کے وحدت کی طرف آ جاؤ کہ اس خداوند عالم کے جمال کو دیکھو, اس پروردگار کی زیبائی کو دیکھو کہ وہ کتنا زیبا ہے, اس کے جمال کو دیکھو کہ وہ کتنا خوبصورت ہے, اس نظروں سے دیکھو کہ جس نظر سے ثانیہ زہرہ دیکھ رہی ہیں, اس نظر سے دیکھو کہ جس نظر سے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں. آپ غور کریے, یہی ذات امیر المومنین کی جو رزق تقسیم کر رہی ہے, جو فیاض مطلق ہے, جو خداوند عالم کا جو فیاض مطلق کا نمائندہ ہے, ان کے واسطے سے خداوند عالم رزق دے رہا ہے اس کائنات میں, وہی جب مناجات پڑتی ہے تو کہتی ہے خدایا تو غنی ہے میں فقیر ہوں, انسل غنی و ان الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی, کوئی ہے کہ جو اس فقیر کے اوپر اس غنی کے علاوہ کوئی رحم کرے. وہ ذات کے جو انسان کو ہدایت دے رہی ہے پروردگار کی طرف, وہی ذات کہتی ہے کہ انت الدلیل و ان المتحیر, خدایا تو دلیل ہے اور میں متحیر ہوں کہ کہاں پر ہے یہ, کیا ہو رہا ہے, ایک عجیب تحیر ہے. وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُتَحَيِّرَ إِلَّا الدَّلِيلِ, کیا آیا دلیل کے علاوہ کوئی اور اس متحیر کے اوپر رحم کر سکتا ہے, عجیب. أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ, وہ مولا کے جو صاحب ذوالفقار ہے, جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار اترے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, اس سے ایسا جوان کوئی نہیں ہے, اس طرح کی صاحب ذوالفقار کوئی نہیں ہے, کوئی تلوار نہیں ہے کہ جس کا صاحب علی جیسا ہو. وہ کہیں کہ انت القوی و انا الضعیف, خدایا تو قوی ہے میں کمزور ہوں, وہل یرحم الضعیف الا القوی, کیا آیا اس کمزور پہ آپ قوی کے علاوہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے. کیسی ذات خدا نے دی, اب تقاضا کیا تعالوا الی کلمت سے ہوا, اب آؤ توحید کی طرف آؤ. امیر المومنین ایک جنگ لڑ رہے ہیں, ذوالفقار چل رہی ہے رسول خدا کے ساتھ, مدینہ میں موجود ہیں, مدینہ میں رسول خدا کے ساتھ جنگ کی تشریف لے گئے. ذوالفقار چلی, سروں کو تن سے جدا کیا اور ایسی شجاعت کا مظاہرہ کہ انسان دنگ رہ گیا وہاں پر. امیر المومنین جس جنگ میں ہو ممکن ہے کہ وہ کہیں پر شکست کھا جائے. امیر المومنین اس جنگ میں گئے, جب فتح ہو گئی, جب سب کچھ ہو گیا, اب جب قیدی بنا کر لانا شروع کیا, جب قیدی بنا کر لائے ہیں تو وہی قیدی ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگا کر جب قطار کی صورت میں مدینہ میں لایا جا رہا تھا, تو امیر المومنین آگے بڑھے اور مرہم لے کر قیدیوں کے جہاں جہاں زخم تھے ان کو صاف کرنا شروع کیا, جو پیاسا قیدی تھا اس کو پانی پلانا شروع کیا. سب حیران ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, کہتے ہیں یہ وہی ہے جو بھی لڑ رہا تھا, یہ وہی ہے جو بھی جنگ کر رہا تھا, یہ جنگ اور جہاد ایسے کر رہا تھا کہ جیسے آج ان کے سامنے جو آیا کٹ جائے گا. اور یہی علی کس طرح سے قیدیوں کے آگے بڑھ کے مرہم, خون صاف کریں, زخم صاف کریں, اس کو پانی پلائیں. یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے وہ خداوند عالم کی ذات کا مظہر اس کائنات میں. خداوند عالم نے یہ عطا کیا, اب تقاضا کیا کہ آ جاؤ, ابھی آؤ. اسی طرح سے امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے میرے تک پہنچ جاؤ, آ جاؤ میری طرف, آ جاؤ واپس آ جاؤ. عجیب نہیں ہے, خدا بند عالم بھیجے اور بھیجتے کہ تقاضا کرے آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ. خدا بند عالم نے ہادی عطا کیا, کہا کہ اچھا خدایا میں ابھی کثرت سے وحدت کی طرف جا رہا ہوں, درود پڑے محمد والا محمد. اس کثرت سے خدایا تیری وحدت کی طرف آ گیا, میں تیرے جمال میں خود کو فنا کر چکا. خدایا مثل پروانہ اس شمع سے ٹکرا کے خود کو فنا کرتے ہوئے شمع کی زینت بن گیا. خدایا میں اپنے آپ کی ہستی کو مٹا کے تاکہ یہ چراغ ہدایت چلتا رہے خود کو پگھلا گیا. خدایا میں خود کو فنا کر گیا تیرے جمال میں, تیرے جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. خدا کہتا ہے اچھا اگر تم نے یہ کر لیا ہے تو آؤ اب اگلا سفر کرو, دوسرا سفر کرو. من الحق الى الحق, من الحق الى الحق بالحق. اب حق سے حق تک کا سفر کرو, تم نے بھی خلق سے حق تک کا سفر کیا ہے, اب آؤ اور آ کر حق سے حق تک کا سفر کرنا شروع کرو. میں کہوں گا پروردگارا یہ کیسا سفر ہے, اس سفر میں کیا کروں میں, کیا ہوگا میرے ساتھ. خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو اگر جب تم اس سفر میں آؤ گے, معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اس سفر میں آؤ گے, حق سے حق تک کا سفر کرو گے, ابھی تمہاری توجہ اسماء کی طرف نہیں رہے گی, ابھی تمہاری توجہ اسم کی طرف نہیں رہے گی, بلکہ حقیقت کو دیکھ سکو گے. اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم. یہ جو ساری صفات, یہ جو خداوند عالم کے اسم کے ذریعے سے خداوند عالم سے انسان تقاضا کرتا ہے. آپ دعائے کمیل کے جملے دیکھ لیجئے, دعائے کمیل میں بھی اسی طرح سے, دعائے کمیل میں بسمک البی اسماء اکلتی, خداوند عالم تیرے اسماء کے ذریعے سے مانگتا ہوں. باقی دعاؤں کے خدایا تیرے اسماء کے ذریعے سے مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدایا تیرے اسم کے ذریعے سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان الرحیم ہے, اسم کے ذریعے سے. اب جب انسان اس حق سے حق تک کا سفر کرتا ہے نا, تو اسم سے نکل کر خود کو حقیقت میں لے جاتا ہے, اپنے آپ کو حقیقت میں لے جاتا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک مولانا بات کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے کچھ کیا جائے, بسم اللہ پڑھ کے کوئی فعل انجام دیا جائے, حتیٰ پانی کے اوپر بھی چلا جائے, تو انسان پانی پہ چل سکتا ہے. کہتے ہیں وہ باہر نکلا, وہ بڑی دور سے آتا تھا, مختصر کر رہا ہوں بہت زیادہ چونکہ ہمارے پاس ابھی وقت کم ہے, صرف کل ہی کا وقت ہے, تو چاہتا ہوں کہ موضوع بھی تشنا نہ رہ جائے. ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو کہا کہ بڑی مشکل سے وہاں پر آتا ہے اور بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچتا ہے, تو اس نے کہا کہ پل بڑا دور ہے, تو ٹھیک ہے آج مولانا نے کہا بسم اللہ پڑھ کے تو چل کے دیکھتے ہیں. اوپر بسم اللہ پڑھی, اب جیسے بسم اللہ پڑھی تو پانی پہ قدم رکھا, ابھی پانی ڈوبا نہیں, پانی میں ڈوبا نہیں, اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا اس نے. اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس نے شروع کیا سلسلے کو, تو بھی وہ پانی پر چلنا شروع کرتا ہے. کچھ دیر کے بعد اسی مولانا کو اس نے دعوت دی کہ آئیے گھر تشریف لے جائے, آئیے کھانا کھائیے, کہا چلیں. جب دریا کے کنارے پہنچے بسم اللہ پڑھ کے چلنا شروع کر دیا, یہ کہاں جا رہے ہو بھائی, یہ کیسے جا رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بھائی اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے کریں گے تو. حق سے حق تک کے سفر میں بالحق ہو تو یہ تمام اسماء اپنا اثر کرنا شروع کرتے ہیں. یہ تمام اسماء, جہاں پر انسان اسماء تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی حقیقت تک پہنچنا شروع کرتا ہے, جہاں پر انسان اس اسم کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں, دعائے جوشن کبیر انسان پڑھتا ہے, کتنے اسماء اس کے اندر آتے ہیں, یا وافی, یا معافی, یا شافی, یا کافی, کتنے اسماء پروردگار کے اندر اس کے اندر استعمال ہوئے, اللہم انی اسألک باسمک, اور او اسماء کتنے سارے خداوند عالم کے ذکر کرتے ہیں. میں دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہوں لیکن اثر نہیں ہو رہا, کیوں؟ میں نے دعائے جوشن کبیر پڑھ کے سوچا کہ میں اگر دھاگا باندھ کے پھونک مار دوں گا تو اس میں اثر آئے گا, جبکہ اثر تو مجھ میں آنا تھا, پڑھی تو میں نے ہے, اس دھاگے میں نہیں آنا تھا, دعا میں نے پڑھی, سب کچھ میں نے کیا. وہ کہتے ہیں مولانا جس نے پڑھی ہے اگر وہ پانی کے اوپر پھونک مار دے گا تو اس میں اثر آ جائے گا. بھائی اس کی ذات میں اثر نہیں ہے تو اس پانی میں کیسے اثر آئے گا؟ اس کی ذات میں اثر نہیں آ سکا. وہ یا شافی یا معافی, یہ وہ ساری صفات خداوند عالم کی ذکر کر رہا ہے الفاظ کی حد تک, کیوں؟ دوسرا سفر طے نہیں کر سکا, من الحق کے الى الحق کے بالحق نہیں کر سکا, حق سے حق تک کا سفر نہیں کر سکا. وہ پہلے سفر کے اندر کمزور رہ گیا جس کی وجہ سے صرف اسماء تک رہ گیا. میں دعائے کمیل پڑھتا ہوں, دعائے جوشن کبیر, حتیٰ زیارت عاشورہ, میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتا ہوں. ایک دفعہ میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتا ہوں, ایک دفعہ آیت اللہ قاضی تبا تبائی کرتا ہوں. آیت اللہ قاضی تبا تبائی جب تشریف لے جاتے ہیں قبر میں تو ان کی قبر میں امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ خواب میں آ کے بتاتے ہیں کہ اے کاش میں نے روز ایک سے زیادہ مرتبہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کی ہوتی. وہ انہی اسماء کا ذکر کرتے ہیں اور اسی اسم کی حقیقت تک پہنچتے ہوئے اس قدر ان کے نفس پر وہ سب کچھ مؤثر ہوتا ہے کہ واقعا جو کہہ رہے ہوتے ہیں حقیقت بن رہا ہوتا, جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقائق بن رہا ہوتا. چونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا, ہم بیسیکلی اس کی جزا کو اسی کائنات میں خلق کر رہے ہوتے ہیں, ہم خود خلق کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ظہور آخرت میں ہے. خلق ہم نے اسی کائنات میں کیا, ظہور آخرت میں ہے. ابھی جب میں اس ہاتھ سے ظلم کرتا ہوں, اب یہ ظالم اگر ہاتھ ہے تو اس ظالم ہاتھ کے نتیجے میں جو سزا ہے اس کو میں نے اسی کائنات میں خلق کیا ہے, لیکن ظہور اس کا آخرت میں ہے. ظہور کس طرح سے؟ کہ یہ بولنا شروع کر دے گا, یہ کہنا شروع کر دے گا کہ اس نے اس ہاتھ کے ساتھ ظلم کیا ہے. وہ رسول خدا کہیں بھی جو بھی غیبت کرتا ہے وہ اس نے اسی طرح سے جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھایا, ایسا ہے کہ وہ آخرت کے اندر کوئی مردہ بھائی کا گوشت. میں نے جو عمل کیا ہے اسی دنیا میں اس کی جزا کو میں نے خلق کیا ہے, لیکن ہاں ظہور اس کا آخرت میں ہے. جس نے رسول خدا پہ جھوٹ باندھا ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے ایک گڑا کھود دیا آگ کا اور آگ کا گڑا کھودنے کے بعد اس کے اندر بیٹھا ہوا, ہاں میں اس آگ میں ہوں لیکن کیا ہے کہ اس کا ظہور یہاں پر نہیں ہے, ابھی موجود نہیں ہے یہاں پر. اسی طرح سے جب میں ان اسماء کی تلاوت کرتا ہوں, اگر میں صرف اسم کی حد تک رہتا ہوں, توجہ سے سنیے گا, اگر میں سفر نہیں کر پاتا, اگر نماز اللہ اکبر کہا اس کے اندر خداوند عالم کے اسماء کا ذکر کیا, اللہ اکبر, خود اللہ سب سے بڑا, اللہ بڑا ہے, اس سے اس کی توصیف کی جائے. اب جب میں نے یہ سب کچھ کہہ دیا مؤثر نہیں ہو رہا, یہ تنہا عن الفحشاء والمنکر نہیں ہو رہا, یہ معراج مومن نہیں ہو رہا, یہ مفتاح الجنہ نہیں ہو رہا, کیوں؟ کیونکہ میں نے حق سے حق تک کا بالحق سفر نہیں کیا. جب میں حق سے حق تک کا سفر بالحق کروں گا, اس وقت جب میں نماز پڑھوں گا تو یہ تنہا عن الفحشاء والمنکر بھی ہو جائے گی, معراج المومن بھی ہو جائے گی, مفتاح الجنہ بھی ہو جائے گی, یہ سب کچھ عطا ہونا شروع ہو جائے گا. میں جب تک اس سفر کو طے نہیں کروں گا. اچھا یہ سفر ہے لا متناہی, عجیب, چونکہ یہ ذات سے ذات تک کا سفر ہے اور خداوند عالم کی ذات لا متناہی ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, جو جتنی تیز اس میں سفر کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے کرے, کوئی اس کی انتہا نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں. ہم لوگوں نے ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول کو کہ آہ لقلت الذات و بعد السفر و بعد المسافہ, اور اس طرح کی جو غالباً 377 یا 373 یہ امام علیہ السلام کی حکمت نحو البلاغہ میں. یعنی کتنا تھوڑا میرے پاس زاد راہ ہے اور کس قدر سفر طولانی ہے، کس قدر بعد المسافہ ہے. یہ آخرت کے لیے کہا نہیں، اس سفر کے لیے کہا، من الحق کے الی الحق کے بالحق کے لیے کہا کہ یہ اتنا لا متناہی سفر ہے اس ذات میں کہ جو ذات متناہی نہیں ہے، ذات لا محدود نہیں ہے، جس کی وجہ سے جس قدر اس کے اندر انسان سفر کر سکتا ہے کر لے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں یہ سفر طے نہیں کر سکا عزیزوں، کربلا والوں نے کر لیا. کربلا والوں نے من الحق کے الی الحق، حقائق کو پہچان لیا، اس حقیقت کو پہچاننے کے نتیجے میں ایک ہو گئے، ایک جیسے، بالکل ایک جیسے. آپ کربلا والوں کے لیے کسی کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا ہو کہ بھی یہ غلام ہے، یہ زہیر بہت بڑے تاجر ہیں، یہ فلاں جو ہے معلم قرآن ہے، جان یہ سیاہ پوست ایک افریقن غلام ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ کبھی کسی نے سنا ہے کہ حبیب نے مظاہر نے جان سے کہا ہو کہ تم کہاں آئے ہو؟ کبھی حبیب نے مظاہر کو زہیر نے کہا ہو کہ یار میں تو بہت مالدار ہوں، تم ایک کہاں پر مولانا، کہاں سے آ گئے فقیر، کہاں سے معلم قرآن، تمہارا کام قرآن پڑھانا ہے؟ حضرت حبیب کوفہ میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے قرآن. کہا انہوں نے کسی نے کہ یار تم کہاں سے آ گئے، کیوں کیوں نہیں کہہ رہے؟ اور آپ کو پتہ کہ کتنے غلام تھے، کتنے غلام تھے کہ جو وہاں پر موجود تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. کسی بنی ہاشم والے نے کہا ہو کہ یہ بنو ہاشم، ہم لوگ کہاں دلیر، ہم دلاور، میں عباس، وہ میں جعفر، میں عبداللہ، میں یہ سب. کبھی کبھی کسی نے پڑھا ہو، مقتل میں دیکھا ہو، کیوں نہیں ہے یہ سب کچھ، کیوں موجود نہیں؟ سفر درست تھا عزیزوں، سفر امام حسین علیہ السلام کی ماہیت میں درست سمت میں تھا، درست ڈائریکشن میں تھا، درست طریقے سے تھا. وہاں پر یہ سب کچھ ہٹ گیا، سارے حجاب ہٹ گئے، انسان حقیقت تک پہنچ گیا، حقائق تک پہنچ گیا. خداوند عالم نے ان کو اسماء بھی ایسے عطا کیے کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے سفر طے ہوتے چلے گئے. حضرت ثانیہ زہرا نے کبھی کسی کو کہا ہو، کسی خاتون کو، کہ بھئی تم تو ایک غلام ہو، تم کہاں سے آ گئی ہو، تم مسیحی تھی، تم ایک دم ہی آ کر تو کہتی ہو کہ نہیں بھئی میں اپنے بچے کو پہلے قربان کروں گی، اور تمہاری وجہ سے ایسے ہوا ہمارے ساتھ، اور تم اگر نہ ہوتے تو ہم کربلا میں نہ آتے. کسی ایک نے کہا ہو. امام حسین علیہ السلام رات کی مہلت مانگ رہے کہ رات کی مہلت ملے تاکہ اگلے دن میں اس کو سینے کے ساتھ لگا کر اس کو نجات دے سکوں. کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام رات کو، توجہ سے سنیے گا عزیزو، امام حسین علیہ السلام شب عاشور چراغ بجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو جانے چلا جائے، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں اور سب کے اوپر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں. امام علیہ السلام چراغ گل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں اور میں فرزند زہرا ضمانت دیتا ہوں کہ اس نے میرا ساتھ دیا اور قیامت والے دن رسول خدا کے آگے اس کی شفاعت کروں گا. ایسا ہے نا؟ یعنی جو مدد کے لیے آئے ہیں انہی سے کہہ رہے ہیں کہ تم جا سکتے ہو، اور اگلے دن کربلا میں، اگلے دن عاشورہ پہ، حل من ناصر ینصر، ہے کوئی جو حسین کی مدد کو آئے؟ یہ کیسا ہے، یہ تضاد نہیں؟ یعنی شب عاشور امام علیہ السلام وہ جو مددگار ہیں ان سے کہہ رہے ہیں جس نے جانا چلا جائے، بالکل اگلے دن کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے. بھائی اگر آپ کو کل ابھی نصرت کی ضرورت ہے تو آپ کو تو رات کو نہیں کہنا چاہیے تھا بس جتنے آ گئے ہیں ان کو سنبھال کے، ان کو طریقے کے ساتھ کہ بھائی یہ کہیں پر جائیں نہ، یہ میرے ساتھ ہی رہیں، کہیں پر آگے پیچھے نہ چلے جائیں، یہ میری نصرت کرتے رہیں کہ میں بالکل تنہا ہوں یہاں پر، میں پیاسا ہوں، میرے بچے پیاسے ہیں، کل کو میرے پر کون قربان ہوگا، کون میرے لیے قربانی دے گا. امام علیہ السلام شب عاشور چراغ بجھا کے مہلت دیتے ہیں کہ اگر کوئی ابھی بھی ناپاک ہے تو چلا جائے. حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کر کے اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی بھی تم میں سے کوئی پاک ہے تو آ جائے. کیسا موقع دیا امام علیہ السلام. چاہتے ہیں کہ میرے پاس وہ رہے کہ جو یہ سفر کر سکا ہے، میرے پاس وہ رہے کہ جو اس سفر کو کر چکا ہے. اگر ابھی بھی انصار حسینی میں سے شب عاشور کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تطہیر نہیں کی ہے، جنہوں نے پاکیزہ نہیں کیا ہے خود کو، اٹھ کے چلا جائے تاکہ صرف مخلص رہ جائیں، سارے وہ پاکیزہ رہ جائیں، اور اگلے دن اشکیا کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں، آدھا کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے میری مدد کرے، تاکہ اگر ان میں بھی کوئی پاک ہے تو میرے پاس آ جائے، ان میں باقی نہ رہے. یہ طریقہ ہے. جس نے وہ سفر طے کیا امام علیہ السلام کے پاس آ گئے. حر نے سفر طے کیا اور کس قدر خداوند عالم نے ان کو احترام عطا کیا کہ رومال زہرا عطا کیا. امام حسین علیہ السلام خود سے ماتھے کے اوپر ان کے حضرت کا، وہ تو واقعہ ہے نا، صفوی دور کے اندر جب نبش قبر کیا گیا تو کہا کہ میں اس رومال کو اتارنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی قبر میں رکھ سکوں، تاکہ اپنی قبر میں رکھوں اور باعث شفاعت ہو سکے میرے لیے، اور جیسے ہی اتارا دوبارہ سے خون جاری ہو گیا. امام علیہ السلام نے پکارا ہے، اگر اس طرف کوئی بھی پاکیزہ تھا، کوئی بھی پاک ہو سکتا تھا، کسی نے بھی سفر طے کیا تھا، وہ آ گیا. امام علیہ السلام نے سینے کے ساتھ لگایا. جہاں پر انسان اس نہیں حقیقت کو دیکھتا ہے، جہاں پر انسان اپنے آپ کو اسم تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس لا متناہی ذات کے اندر خود کو فنا کرتا ہے. پانی کا گلاس اگر لیا جائے، اگر تشبیہ سے سمجھا سکوں، بہرحال ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہ اگر ایک پانی کے گلاس کو لیا جائے، پانی کے گلاس کو لینے کے بعد اگر اس کو سمندر کے اندر ڈال دیں، تو اس کو دوبارہ سے کہیں گے کہ پانی کا گلاس جدا کیا جا سکتا؟ پانی کا گلاس جدا نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ پانی نے اپنی ذات کو اس سمندر میں فنا کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے جب گلاس میں تھا تھوڑا تھا، جب سمندر میں گیا تو لامحدود ہو گیا، زمانوں سے لا زمان ہو گیا. کربلا والوں نے خود کو یہی من الحق کے الى الحق کے بالحق، حق سے حق تک کا سفر، کہ جہاں پر اسم تک محدود نہیں رہتا بلکہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، کربلا والوں نے اپنے آپ کو، اپنے لہو کو اس بحرے بے کراں کے اندر جب بہایا ہے، خداوند عالم نے لا زمان کر دیا. 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی نام نہ مٹا سکا. خداوند عالم نے زمان فوکس زمان کر دیا. یعنی اگر دیکھا جائے تو 100 سال 50 سال اور ان تمام سالوں کے اندر انسان ایک شخص کو بھول جاتا ہے، لیکن لا زمان کر دیا، یعنی بھی اس کے پاس زمان نہیں ہے. جب تک امام حسین کا ذکر ہے، اور وہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے، جب تک مولا کا ذکر ہے تب تک حر کا ذکر ہے، جب تک مولا کا ذکر ہے تب تک حبیب کا ذکر ہے، جب تک مولا کا ذکر ہے مسلم کا ذکر ہے، جب تک مولا کا ذکر ہے ان تمام انصار کا ذکر ہے، جب تک مولا کا ذکر ہے ان تمام کے واقعات سے انسان درس لیتا ہوا کہ کس طرح سے میں نے حق سے حق تک کا سفر کر کے حقیقت کو جب دیکھ لیا، اب جب لہو بہایا ہے تو اس بحر بے کراں میں جیسے میرا لہو گیا، خداوند عالم نے لا زمان کر دیا، خداوند عالم نے لا مکان کر دیا. کون سی ایسی جگہ ہے دنیا کے اندر جہاں پر ان کا ذکر نہ ہو؟ عرش پہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کا ذکر نہ ہو کربلا والوں کا؟ کون سا ایسا دل ہے؟ انسان کا ضروری ہے انسان کا دل ہو. کون سا ایسا انسان کا دل ہے کہ جہاں پر ان تمام کا ذکر موجود نہیں ہے؟ جب تک میں اپنی اس ذات کو اس بحر بے کراں میں نہیں بہا دوں گا، جب تک سمندر کے ساتھ جا کے سمندر نہیں ہو جاؤں گا، جب تک میں اپنے آپ کو اس ذات کے ساتھ منسلک نہیں، اس ذات میں فنا نہیں کر لوں گا، میں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ موجود ہو سکتا ہوں، یا وقت کے امام کے ساتھ موجود ہو سکتا ہوں، ان کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ ضروری ہے کہ انسان یہ سفر کرے. اچھا، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی وہاں پر تو جتنی صفات ہیں وہ ذات ہیں، خداوند عالم کی جتنی صفات ہیں وہ ذات ہیں، توجہ سے سنیے گا، درود پڑھیں محمد والے محمد. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ توجہ آپ لوگوں، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہر جگہ پہ یہ بحث نہیں کی جا سکتی. یعنی مجھے اندازہ ہے اس کا کہ اگر کہیں پر آپ کسی امام بارگاہ میں ہوں تو وہاں پر سب کے لیے مشکل ہو جائے گا. چونکہ ہم لوگ صمیمی بیٹھے ہیں تو یقیناً کوشش کر رہا ہوں کہ ان تمام مطالب کو آپ لوگوں کی خدمت میں منتقل کر سکوں، جہاں تک بہرحال خداوند عالم توفیق دے رہا ہے، جہاں تک اس مائدہ اہل بیت سے چننے کا خدا نے موقع دیا، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے پر. بھائی کوئی اگر یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی اگر آپ اس بحر بیکرا میں گئے ہو تبھی تو وہ خداوند عالم کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی ذات ہیں, ذاتی صفات ہیں آپ کی, تو ایسا نہیں ہے. آپ جتنا بھی کر لو آپ ایسا نہیں ہو سکتے. آپ جتنا بھی کر لو آپ کا علم جو ہے وہ لدونی نہیں ہو سکتا. آپ کی کبھی بھی یہ جو صفات ہیں وہ آپ کی ذات نہیں ہو سکتی, چونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا خداوند عالم کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں. ذاتی سے مراد یہ ہیں کہ وہ کسی اور سے لی گئی نہیں ہیں, یعنی خداوند عالم حی ہے, حی بنفسی ہی ہے, بغیر ہی نہیں ہے کہ کسی اور نے اس کو حیات عطا کی ہو, کسی اور نے اس کو وجود عطا کیا ہو, کسی اور نے اس کو علم عطا کیا ہو, کسی اور نے اس کو قدرت عطا کی ہو, کسی اور نے اس کو ارادہ عطا کیا ہو, کسی اور نے اس کو اختیار عطا کیا, کسی اور نے اس کو قیومیت عطا کی ہو, کسی اور نے, ایسا نہیں ہے. لیکن میں ایسا ہوں, مجھے کسی اور نے علم عطا کیا ہے, مجھے کسی اور نے قدرت عطا کی ہے, اختیار عطا کیا ہے, ارادہ عطا کیا ہے, یہ تمام کی تمام صفات مجھے کسی اور نے, یعنی میں بالغیر ہوں, کسی اور نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا بھی آپ اس کے اندر فنا ہو جائیں جب تک آپ بالغیر ہی رہیں گے, آپ اسی طرح سے رہیں گے. یہ تب ہے کہ جب ہم اپنے وجود کے قائل ہوں. ہم تو اپنے وجود کے قائل ہی نہیں. کربلا میں کون اپنے وجود کا قائل تھا؟ اپنے وجود کا تو قائل ہی کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا بھی کوئی وجود ہے, میں بھی ہوں, میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں, میرا بھی اس دنیا کے اندر حق ہے, میرا بھی حق ہے کہ لوگ میرا احترام کریں, میرا بھی حق ہے کہ لوگ میرا احترام کرتے ہوئے یعنی میری تعریف کریں, میرا حق ہے, میرا حق ہے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کے حق کا قائل ہو. کیوں؟ جانتے ہیں جو ہے, جو ہے, جتنا ہے, جیسا ہے, جہاں ہے, یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے. جب جانتے ہیں تو بس یہ جب جانتا ہے اور فقیر ہے, مفتقر ہے, تو کس طرح سے اپنے وجود کا قائل ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ذرا سی جھلک ہیں اپنے مولا کی. میں جھلک ہوں اور کچھ نہیں, میں اطاعت کی ایک جھلک ہوں. حضرت عیسیٰ میں تمہار اطاعت کی ایک جھلک ہے. اس قدر یقین ہے اپنے امام پر کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جا کر جب عبید اللہ ابن زیاد کو کہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے میں آپ کو قتل کروں, آگے سے مسکراتے ہیں, کہتے ہیں مجھے پتہ تم کرو گے کیسے, مجھے یہ بھی پتہ, میرا امام بتا کر گیا مجھے. کہتے ہیں کہ میں آپ کے امام کو جھٹلاؤں گا, آگے سے پھر مسکراتے ہیں, کہتے ہیں تم کیا, تمہاری اوقات کیا, تمہارا باپ کیا. وہ کوئی بھی نہیں اس طرح سے کر سکتا, امیر المومنین کو کون جھٹلا سکتا. کہتے ہیں کہ جب اسی کے کہنے پہ سولی دی گئی اسی درخت پر کہ جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا تھا, تو قصیدے پڑھنا شروع کیے. امیر المومنین کے قصیدے پڑھتے, امیر المومنین علیہ السلام کے قصیدے پڑھنا شروع کیے, یہاں تک کہ اس کو حکم دینا پڑا کہ اگر اس کی زبان جاری رہی تو کوفہ میں انقلاب آ جائے گا. یہ امیر المومنین کی اطاعت کا ایک مظہر ہے. کہیں پر مسلم تمار نے کہا ہو کہ میں نے ایسا کیا, من الحق کے ال الحق کے بالحق میں. انسان جب خود کو فنا کرتا ہے نا تو یہ جو کلمہ ہے نا انا میں, یہ ختم ہو جاتا ہے چونکہ فنا ہو گیا. میں نے ایسا کیا کچھ بھی نہیں. آپ حضرت زہیر ابن کہن کا رز دیکھیں, جب وہ جا کر پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں ایسا ہوں, میں دیر, میں دلیر ہوں, میں شجاع ہوں, دیکھو میں کیسی تلوار چلاتا ہوں, دیکھو میں کیا کرتا ہوں. کہتے ہیں دیکھو میں کیسی تلوار چلاتا ہوں کہ حسین کا نوکر آیا ہے, امام کا خادم آیا, دیکھو بھی کیا کرتا ہے تم لوگوں کے ساتھ. مولا عباس کو دیکھ لیجئے مسلسل آقا, امام حسین علیہ السلام آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بھیا پکار دو. امام علیہ السلام ان کے سر کو اپنے زانو پہ رکھتے ہیں تو اپنے زانو ان کے اپنے سر کو ہٹا لیتے ہیں. امام علی مقام پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں ہٹا رہے ہیں؟ کہا مولا یہ زانو شہزادوں کی جگہ ہے, میں تو آپ کا غلام ہوں, یہاں تو شہزادی سکینہ بیٹھتی ہیں, میں تو آپ کا خادم ہوں. ام البنین کو دیکھ لیجئے, وہ جب آئی ہیں تو کہا کہ دیکھو میں آپ کی ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں, میں آپ کی خادمہ بن کے آئی ہوں. آپ کی ماں فاطمہ ہیں, راضیہ مرضیہ ہیں, بطول و زہرا ہیں, میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں. کیسا سفر ہے عزیزو, کیسا سفر ہے من الحق کے الی الحق, کہ جس کی مہلت آپ کے پاس ہر عبادت میں موجود ہے. نماز میں جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا نا, یہ عبادت شروع ہو گئی, من الحق کے الی الحق کی عبادت شروع ہو گئی. جیسے ہی اللہ اکبر کہا, جیسے ہی آپ نے آخر میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولا, جیسے اپنی نماز مکمل کی دوسرا سفر شروع ہو گیا. اس نماز میں, اس روزے کی مدت میں, اس حج کی مدت میں, اس عبادت کی مدت میں, ہر عمل عبادی میں, حتیٰ کوئی اگر ذکر کر رہا ہے, اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہا ہے, اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو پڑھ رہا ہے, وہ اس دوسرے سفر میں ہے. اس دوسرے سفر سے جب وہ من الحق کے الی الخلق آتا ہے, اب جیسا اس نے سفر کیا ہوگا ویسی صدا آنی شروع ہوگی. جیسا سفر کیا رسول خدا نے, جیسا سفر کیا اس انسان کامل نے, ساتھ ہی صدائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, صدائیں آنی شروع ہو گئیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ. کیسا ہے, جیسے ہی یہ سفر ہوا, جیسے ہی یہ سفر ہوا, ساتھ ہی صدا آنے لگی فاطمہ تو بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی فمن اغضبنی اغضب اللہ. جیسے ہی یہ سفر ہوتا چلا گیا خداوند عالم کی صدا آنی شروع ہوئی. سنیں قرآن کی آیت, سنیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے رسول خدا, آپ جا کر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہوں کہ جو مغفرت کرنے والا ہوں. جیسے ہی من الحق کے الی الحق کا سفر طے ہوا, بالحق طے ہوا, خداوند عالم کہتا ہے رسول خدا جا کر آپ کہہ دیجئے اپنے سارے میرے بندوں کو, عبادی میرے بندوں کو کہہ دیجئے, جا کر میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جو میری عبادت کے اندر مشغول ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, پریشان مت ہوں. جیسا جیسا سفر طے ہوتا چلا گیا ویسی ویسی صدائیں آنا شروع ہو گئیں, ویسی ویسی صدا آ رہی ہے. جیسے ہی سفر کا آغاز ہوا امام حسین علیہ السلام کی صدا آئی, کہا من کانا باذلا فینا مہجتا موطنا الی لقاء اللہ فلیرحل معنا. امام علیہ السلام جب مکہ چھوڑا ہے تو جو خطبہ دیا اس کے اندر کہا کہ دیکھو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ ہماری راہ میں اپنے جگر کا خون دے. جو ہماری راہ میں اپنے جگر کا خون دے سکتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے, فلیرحل معنا, بس وہ ہمارے ساتھ حاضر. فلیذھب معنا نہیں کہا, اے کاش, یعنی وہ بعض اوقات نا ایک عربی کی لطافت ہوتی ہے واقعا, جو ایک انسان اس کو چکھ رہا ہوتا ہے. امام علیہ السلام یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے فلیذھب معنا فلیأتی معنا, بس وہ ہمارے ساتھ آ جائے, فلیہجر معنا, ہمارے ساتھ ہجرت کر جائے. امام علیہ السلام کہتے ہیں فلیرحل معنا. ہم کیا کہتے ہیں جب ایک میت, جب مثال ایک انسان جب انتقال کرتا ہے کیا کہتے ہیں, وہ رحلت کر گیا, کہتے ہیں نا رحلت. امام علیہ السلام نے یہاں پر یہ کلمہ استعمال کیا فلیرحل معنا, بس وہ ہمارے ساتھ آ جائے. یعنی کیا مطلب, کہ ابھی اس کا ہر شے, اس کی ہر شے پہ قدرت ہماری ہو, بس اس کی پچھلی زندگی ختم. جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, اس من الحق کے الی الحق کا, من الحق کے الی الخلق کا سفر کرنا ہے, فلیرحل معنا. جان ہمارے لیے دے گا, جگر کا خون ہماری راہ میں بہائے گا, ملاقات اللہ سے کرے گا. عجیب ہے ارتباط, دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. من زار حسینا عارفا بقدره کمن زار اللہ فی عرشه, جس نے امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت کی ہے, ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی. کتنا مربوط ہے آپس میں, کس قدر مربوط ہے دین, اتنا حسین دین, اتنا خوبصورت دین. خداوند عالم سب کچھ عطا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ آؤ اور آ کر سفر کرنا شروع کرو, آؤ اور آ کر سفر کرنا شروع کرو. جتنی انسان کی پرواز ہوگی من الحق کے الی الحق میں, حق سے حق تک, جتنا انسان اپنے آپ کو فنا کرے گا, جتنا پانی اس سمندر کے اندر بہا دے گا, اس طرح کی صدا آنی شروع ہو. میں نے من الحق کے الی الحق کا سفر کیا لیکن کفران نعمت کیا, خداوند عالم نے آواز دی لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ کروں, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا فإن عذابی لشدید, دیکھو میرا عذاب بہت شدید ہے, کفران نعمت نہ کرنا. دیکھو ایسا نہ کرنا, کسی پر ظلم نہ کرنا, کسی کا حق غصب نہ کرنا, قطع رحمی نہ کرنا, کسی سے جھوٹ نہ بولنا, دھوکہ نہ دینا. جیسا جیسا میں نے من الحق الی الحق کا سفر کیا ویسی ویسی صدا آ رہی ہے. ان کے لیے یرید اللہ کی صدا ہے. خدا بند عالم نے آپ کو پاکیزہ کیا, خدا بند عالم نے آپ کو تطہیر عطا کی, خدا بند عالم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, خدا بند عالم نے آپ کے دشمن کو ابتر کر دیا ہے, خدا بند عالم نے آپ کے ہاتھ میں نصرت لکھی ہے. کم من فئت قلیلت, کتنے تھوڑے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, لیکن پھر بھی خدا بند عالم ان کو غلبہ عطا کیا ہے. کیسی صدائیں آ رہی ہیں قرآن کی, ان صداؤں کو انسان اپنے کان کے ساتھ ٹکرائے اور دیکھے کہ جس طرح کی پرواز تھی اس دوسرے سفر میں, تیسرے سفر میں ویسی صدا ہے. جیسی پرواز تھی ویسی صدا آ رہی. خدا بند عالم نے اس سفر کا موقع دیا, کفران نعمت کیا, خدا بند عالم نے کہا نہیں. ابا واستکبر, انکار کر دیا اطاعت سے, تکبر کیا, خدا بند عالم کہتے ہیں انک رجیم, بس تم نکل جاؤ یہاں سے بلا وقت معلوم, جب تک کہ قیامت نہیں آتی ابھی تو میرے پاس نہیں آ سکتے. وہ تمام سجدے, وہ تمام عبادتیں, وہ تمام نمازیں, دعائیں, خدا نے کہا کہ نہیں, تم نے اس سفر کو طے ہی نہیں کیا. جس جس نے طے کیا معصومین کے قریب نظر آتا. آپ حضرت مالک اشتر کو دیکھیے, آخری جملے اور آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. آپ ان کو دیکھیے کہ عمر ابن عاص نے مصر کی حکومت کی خاطر امیر شام کا ساتھ دیا, صحیح ہے, امیر شام کا ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں مصر کی حکومت کی خاطر دے رہے. یہی مصر کی حکومت امیر المومنین علیہ السلام والی بناتے ہیں مالک اشتر کو, کہتے ہیں مالک آپ جائیے اور میں آپ کو والی بناتا ہوں مصر کا. پہلے محمد ابن ابی بکر تھے, ان کے خلاف وہاں پر بغاوت ہوئی, امام نے کہا یہ مالک ہے جو جا کے سنبھال سکتے ہیں. امام علیہ السلام نے بھیج دیا, حضرت مالک اشتر راستے میں ہیں, راستے میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اس مصر کی حکومت سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ صدا ہے مناجات کی کہ جو مسجد کوفہ میں امیر المومنین پڑھتے ہیں. یہ کیسا سفر کیا دوسرا, من الحق کے الى الحق کے بالحق کا کیسا سفر کیا. اب دیکھیں امیر المومنین کی صدا آ رہی ہے, ما مالک وما ادراک ما مالک, مالک کیا تھے اور تم کیا جانو مالک کیا تھے. کیسا سفر کیا کہ ابھی امیر المومنین وہ لسان صدق سے صدا آ رہی ہے کہ میرے ساتھ مالک ویسے ہی تھے جیسے میں رسول خدا کے ساتھ تھا. امام فرما رہے ہیں کیسی صدا آئی ہے عزیزو. دوسرا سفر کیسا طے کیا, جیسا طے کیا ویسی آواز ہے, جیسا طے کیا ویسی صدا ہے, جیسا طے کیا ویسی روایت ہے, جیسا طے کیا ویسے معصوم نے خداوند عالم نے قرآن میں ذکر کرنا شروع کر دیا. جیسا طے کیا ویسا ذکر کرنا شروع کر دیا. اگر یہ پہاڑ ہوتے تو اس کائنات کا سب سے بلند پہاڑ ہوتا, اگر یہ پرندہ ہوتا تو اس کی اڑان کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا, اگر یہ پتھر ہوتا تو سب سے سخت پتھر ہوتا. کہ تم کیا جانو مالک کیا ہے, کیسی پرواز ہے. مذاق ہے, نفس رسول ہیں امیر المومنین, نفس رسول ہیں, ولی خدا ہیں. کہا جیسے میں رسول خدا کے ساتھ تھا ویسے ہی مالک میرے ساتھ تھے. کتنی عزت عطا کر دی, کیسی پرواز ہوگی دوسرے سفر میں, کیسا مقام پایا ہوگا دوسرے سفر میں. چونکہ لا متناہی ہے عزیزو, اہل قلت الذات, میرے پاس معرفت کا خزینہ کم ہے, بعد السفر, اور سفر بڑا طویل ہے. وہ سفر بڑا طویل ہے کہ جس سے میں نے ان تمام امور کو حاصل کر کے اس دنیا میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آ کر چن لیں اور آ کر کہیں کہ ہاں یہ ہے کہ جو میری خدمت کر سکتا ہے. علم ناصرین کر کے کوئی ایسا نہ رہ جائے ادھر ادھر, کوئی ایسا نیک نہ رہ جائے, کوئی ایسا پاکیزہ نہ رہ جائے, کوئی ایسا طاہر نہ رہ جائے, کوئی ایسا اچھا نہ رہ جائے کسی اور جگہ پر. اب چراغ بجھا دیں تو جو نکل گیا وہ لعنت اللہ بن گیا, اور جو آخری دم پہ وہاں سے آ گیا وہ علیہ السلام بن گیا. یہ حسین کا مکتب ہے عزیز, یہ پرواز ہے کہ جو امام حسین عطا کرتے ہیں, یہ وہ معرفت ہے کہ جو امام حسین عطا کرتے ہیں, یہ وہ مقام ہے کہ جو کربلا عطا کرتی, یہ وہ جگہ ہے کہ جو خداوند عالم نے جس کے لیے ہمیں چن لیا, یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے جب اس کائنات کے اندر اپنی نگاہ ازلی کی ہے تو کہا یہ وہ شخص ہے کہ ہاں جو اس قابل ہے کہ جس کے دل میں میں امام حسین کی محبت رکھ سکتا ہوں, یہ وہ ہے کہ جس کی زبان سے میں ذکر امام حسین جاری کر سکتا ہوں, یہ وہ شخص ہے. خصوصیات ہیں اس سفر کی.
دوسرے سفر کی خصوصیت ہمارے ذہن نشین ہو، صرف اس لیے. دوسرے سفر کی خصوصیت کہ وہ لا متناہی ہے، وہ خود کو فنا کر دینے والا ہے، وہ اپنی ذات سے گزر جانے والا ہے، اس میں انسان فضیلتوں کو تلاش کرتا ہے. تیسرے سفر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے مخلوق کی جانب آتا ہے، وحدت سے کثرت کا دوبارہ سے سفر ہے. ہمارے کسی معصوم نے کسی جنگل میں تو زندگی نہیں گزاری، ایسا کہا کہ یار میں کسی سے ملتا نہیں ہوں، میں قطع تعلق ہوتا ہوں، مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے ملوں گا تو میرے لیے مسائل ہوں گے، میرے لیے پریشانی ہوگی، میں کیا کروں گا، ایسا نہیں کیا. معاشرے میں رہے ہیں، وحدت سے کثرت کا سفر ہے. لیکن وحدت سے کثرت کا سفر کیسے؟ ہادی بن کر، ہدایت بن کر، ہادی ہدایت کرنے لگے. جتنے بھی اس سفر سے واپس آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں، سب ہادی بن گئے، سب نے ہدایت کرنے شروع کر دی. آپ مالک اشتر کو دیکھتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، قمبر کو دیکھتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، مقداد کو دیکھتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، سلمان کو دیکھتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، کربلا والوں کو دیکھتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، بعد میں آنے والے معصومین علیہ السلام کے جتنے اصحاب ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں، زرارہ کو دیکھتے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں، مومن اتاق کو دیکھتے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں، بہلول کو دیکھتے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں. جتنے ہیں جنہوں نے امام کی اقتداء میں یہ سفر کیا ہے، جیسے ہی اس سفر سے واپس آئے ہیں ویسے ہی ہدایت کرنے لگے. یہ سفر ایسا مت سمجھیے گا کہ بہت لمبا سفر ہے، مادی سفر نہیں ہے، معنوی سفر ہے. انسان چند لحظوں میں کر سکتا ہے، چند لحظوں میں انسان یہ سفر طے کر کے، چونکہ معنوی سفر ہے نا، مادی سفر نہیں ہے کہ مجھے اس کے لیے چار گھنٹے چاہیے، مجھے اس کے لیے دو دن چاہیے، ایسا نہیں ہے، معنوی سفر ہے. چند لحظوں میں یہ کام کر سکتا ہوں. وہاب قلبی کو کتنی دیر لگی؟ چند لحظے، چند ساعتیں، اور کتنا لمبا سفر طے کیا، جو کہ کئی سالوں میں لوگ طے کرتے ہیں. علامہ ہلی وہ جوتیاں الگ الگ کر رہے ہیں تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرو. ہے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کتنی ریاضت کے بعد، جو سفر طے ہونے کے بعد من الحق الى الخلق پر اس تیسرے سفر کے نتیجے میں ان کو ملنا تھا، خداوند عالم بلوغ سے پہلے دے دیتا. سفر کو کتنا سریع طے کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں میں مسجد کے باہر جہنمیوں اور جنتیوں کی جوتیاں الگ کروں، یہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. سفر معنوی ہے عزیزو، جہاں پر انسان لفظ حقیقت تک پہنچتا ہے، جہاں پر انسان واقعا جب یا شافی کہے نا تو واقعا شفا ہو جائے، شفا ہو جائے، جہاں پر انسان یا معطی کہے نا تو عطا شروع ہو، جہاں پر یا کافی کہے نا تو واقعا خدا کو کافی جانے کہ خدا ہی کافی ہے، پھر کسی انسان سے لو نہ لگائے، پھر کسی انسان پہ توقع نہ کرے، کسی انسان پہ بھروسہ نہ کرے. جہاں پر انسان یہ سارے اسماء کو پڑھنا شروع کر دے، اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے، ہاں یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے سفر کو طے کیا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے سفر کو طے کر کے وہاں تک پہنچا ہے. خداوند عالم ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. غم کا مہینہ ہے، کربلا کا ذکر ہے، یہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں سے آنکھوں سے آنسو ہیں. کس طرح سے انسان پرسہ دے اس بی بی کو کہ جس کا کبھی جوان سالہ مارا جاتا ہے، کبھی با وفا بھائی مار دیتا ہے، اس طرح کے با وفا اصحاب کو قتل کیا گیا، کیسے پرسہ دے بی بی کو؟ کس طرح سے میں پرسہ دوں بی بی کو کہ بی بی آپ غمگین ہیں نا، میں آپ کے غم میں غم زدہ ہوں. بی بی آپ کے لال کو مار دیا کربلا میں، حسین کو قتل کر دیا، کہ جو مدینہ کی زینت ہے، کہ جو مکہ و کعبہ کی زینت. کس طرح سے انسان واقعا ان اہل کربلا کا ذکر کرے کہ اس کا حق ادا ہو؟ حق تو یہ ہے کہ واقعا زمانے کا امام تشریف لائے وہی بتائے. زیارت ناحیہ کے اندر کتنے جملے ہیں، میرا سلام ہو میرے جد پہ کہ جن کی ریش خون سے خضاب ہو گئی، میرا سلام ہو اس برہنہ بدن پہ کہ جسے کربلا کی زمین پر چھوڑ دیا گیا، میرا سلام ہو ان پسلیوں پہ کہ جن کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چورا چورا کر دیا گیا، میرا سلام ہو اس سر پہ
کہ جس کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا. میرا سلام ہو اس وقت جب بیویوں کے سروں سے چارتے سی ہوئے. میرا سلام ہو اس طفل رضی پہ علی اصغر پہ کہ جس کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. میرا سلام ہو اس وقت کہ جب حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر کے سینے سے نوکے نیزہ کو نکال رہے. اصل غم تو وہ ہے کہ جہاں پر بعد میں زمانے کا امام کہے کہ اے میرے جد آپ پر میں آنسو نہیں خون بہاتا ہوں، میری آنکھوں سے خون جاری ہیں. روایات میں بعض ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز ہے جس کا نام شیرین ہے. کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ شیرین دیکھو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جاؤ یہاں سے، تم آزاد ہو. بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کا رشتہ آیا تو امام علیہ السلام نے ان کا رشتہ کر دیا. شیرین جانا نہیں چاہتی ہیں، کہتی ہیں مولا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، میں ثانیہ زہرا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم جاؤ کہ ہماری خوشی اسی میں ہے. کہتی ہیں کہ میں ایک شرط پہ جاؤں گی مولا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا مولا شرط یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں گے. امام نے کہا شیریں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا. کہا کہ نہیں مولا آپ اکیلے تشریف نہیں لائیں گے، آپ ثانیہ زہرا کو ساتھ لے کر آئیں گے، آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، آپ گھر والوں کو ساتھ لے کر آئیں گے. روایات کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تھوڑا سا توقف کیا اور توقف کر کے کہتے ہیں ہاں شیریں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے گھر سب کو ساتھ لے کر آؤں گا. کہتے ہیں شیریں کو رخصت کر دیا. کوفہ میں، کوفہ کے آگے جا کر ایک مقام ہے، بستی ہے کہ جہاں پر ایک پہاڑی کی چوٹی کے اوپر شیریں نے گھر بسایا اور وہاں پر زندگی گزارنے لگی، کہ وہاں پر قلعہ شیریں کے نام سے معروف ہے. کہتے ہیں وہ اتنی راضی، اتنی خوش اور اتنی معروف تھی اپنے علاقے میں کہ سب کو جا کے بتاتی تھی کہ حسین علیہ السلام نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے گھر آئیں گے. سب اس لیے احترام کرتے ہیں شیریں کا کہ ان کے گھر حسین آئیں گے، ان کے گھر نواس رسول آئے گا، ان کے گھر بیویاں آئیں گی. کہتے ہیں میرے مولا نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ زینب کو ساتھ لے کر آئیں گے، میرے مولا نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، میرے مولا نے میرے سے وعدہ کیا ہے سکینہ کو ساتھ لے کر آئیں گے، میرے سے وعدہ کیا ہے کہ سب اہل و عیال کے ساتھ آئیں گے. کہا کہ معروف ہے اپنے علاقے میں. ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی نیت سے مدینہ کو ترک کیا ہے. اب شیریں سب کو بتا رہی ہے، سب کو جمع کرتی ہے، کہتی ہے کہ جب میرے مولا آئیں گے نا تو دیکھو میں ان کو اس کمرے میں بٹھاؤں گی، جب میری بیویاں آئیں گی نا، میری آقا زادیاں آئیں گی تو میں ان کو اس حجرے میں جگہ دوں گی. سب کو بتاتی ہے کہ میرے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، ابھی وہ کوفہ آ رہے ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے. کہتے ہیں جب یہ قافلہ لٹ کے کوفہ پہنچا ہے نا، کوفہ کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا نا کہ ان تمام سروں کو، ان بیویوں کو، ان قیدیوں کو شام لے جایا جائے. تو کہتے ہیں جب شام کے لیے لے کر نکلے ہیں تو اسی جگہ کے اوپر، اسی قلعہ شیریں کے جب قریب پہنچے ہیں تو رات ہوئی. جب رات ہوئی ہے تو جتنے بھی آدھا تھے انہوں نے چاہا کہ یہیں پر رات گزاریں. ایک آیا آ کے کہتا ہے شیریں سے کہ بھائی تمہارا گھر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رات یہاں پر توقف کریں. کہا کون ہے؟ کہا کچھ قیدی ہیں، کچھ باغی تھے، ان کو یزید کے کہنے پہ قتل کیا گیا اور قیدی بنا کے ان کی خواتین کو ابھی شام لے جا رہے ہیں. کہا ہاں مشکل نہیں ہے. کہا کہ جب لے آیا گیا امام حسین علیہ السلام نے جب وہاں سے چل رہے تھے نا تو شیریں کو کہا تھا، کہا دیکھو جب بھی قیدی دیکھو نا، جب کسی کو قید میں دیکھو تو اس کا احترام کرنا. دیکھو شیریں اگر کچھ خواتین قیدی ہوں نا تو ان کا احترام کرنا. امام حسین علیہ السلام کی وہ نصیحت یاد آ گئی. دیکھا کہ خواتین ہیں، جب خواتین ہیں تو ان سے جا کر اجازت لی کہ یہ خواتین ہیں، کیا ان کو میں رات گھر میں رکھ لوں؟ میں ساری خواتین کو، ساری قیدیوں کو اپنے گھر لے آئیں. جب گھر لے کر آئیں تو ایک بیوی بیچ میں سے کہتی ہے شیریں جب تمہیں اتنی مدد کی ہے تو ایک اور مدد کر دو. کہتی کیا؟ کہتے ہیں ان سے کہو کہ جو ہمارے مقتول ہیں نا ان کے سر ہمیں رات کے لیے دے دیں، ان سب کے سر ہمیں دے دیں. شیریں گئی اور جا کر ان سب کے سر لیے، مولا کا سر لیا، سب کے سر لے کر ان کے پاس آ گئی. جب ان کے سامنے سر رکھے گئے تو دیکھتی ہے کہ کوئی بیوی گریہ نہیں کرتی، کوئی بیوی روتی نہیں ہے. تو کہا کہ تم لوگوں کے مقتول کے سر ہیں، تم لوگ گریہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں کہ جب سے ہم لوگ کربلا سے چلے ہیں نا ہمارے گریے پہ پابندی ہے، ہم اپنے مقتول پہ رو نہیں سکتے. کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم حسین کا نام لے کے گریہ بھی کر سکتے ہیں، ہم مولا کا نام لے کے رو بھی سکتے ہیں. کہا کہ اچھا میں اجازت دیتی ہوں، آپ لوگ اپنے مقتول پہ گریہ کریں. اجازت لی گئی کہ ہم لوگ رو سکتے ہیں. ابھی بیویوں نے آہستہ آہستہ رونا شروع کیا. ایک بیوی کہتی ہے، ہائے واہ محمدہ، میرے حسین کو مار دیا. شیری فوراً پلٹ کے کہتی ہے بی بی سب گریہ کرے، تو مت رو. اے بی بی تو گریہ مت کر. کہا کیوں؟ کہا میرے مولا حسین راستے میں ہے، اے میرا دل پھٹ گیا ہے حسین کا نام سن کے. اے بی بی اگر اس کا کوئی بھائی ہے تو اس کا نام لے کے رو، اس نام سے مت رو. کہا اے عباس کا بھائی. جب دیکھا نا عباس کا بھائی، کہا بی بی کسی اور کا نام لے، اس کے کسی بچے کا نام لے، اس نام سے گریہ مت کر. ایک دفعہ کہتی ہے علی اکبر کے بابا. جب رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، ایک دفعہ دل چیر گیا، دل تڑپ گیا شیریں کا. کہتی ہے بی بی تو کون ہے، تو کون ہے؟ میرا مولا انہی سب کے ساتھ ابھی راستے میں ہے، ابھی آتا ہوگا. اے اس کی خیر ہو، تم لوگ قیدی ہو، دعا کرو کہ مولا بحفاظت میرے پاس یہاں پر آ جائیں. تم لوگ کون ہو؟ بیویوں نے بتایا نہیں ہے، روایت کہتی ہیں بیویوں نے بتایا نہیں. ایک دفعہ جب شیری نے قسم دی ہے نا، کہا کہ اس حسین، مدینہ والے حسین کی قسم ہے کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو. کہتے ہیں کہ ایک بیوی نے کہ جس نے اپنے بالوں سے حجاب کیا تھا، حجاب اٹھا کے کہتی ہیں شیری تم نے پہچانا نہیں ہے، تمہیں امام نے کہا تھا نا شیری کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تم ہمیں پہچاننے سے انکار کر دو، اور دیکھو ہم تمہارے گھر آئے ہیں، تم نے پہچاننے سے انکار کر دیا. تڑپ کے کہتی ہے بی بی تو کون ہے؟ کہا میں علی کی بیٹی زینب ہوں. ایک دفعہ ماتم کرنا شروع کیا، میرے مولا کہاں ہے؟ کہا نوک نیزہ پہ بلند وہ سر جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے، اے وہ دیکھ عباس کا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.